وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا میں ہر شخص اور دنیا میں ہر شخص کی محنت وہ اس واسطے ہے تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے. یہ انسانی ایک مادہ ہے جو انسان کے اندر ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی شعبے کے اندر ہو، کسی بھی لائن کے اندر ہو، وہ ایک کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ کامیابی صرف دنیا کے اندر نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں محنت کر رہا ہے، ڈاکٹری پہ محنت کر رہا، انجینئرنگ پہ محنت کر رہا، کھیتی پہ، جتنی بھی دنیا کے شعبے ہیں کہ ان پر محنت اس واسطے ہو رہی ہو، بلکہ جو لوگ دین پر محنت کرتے ہیں وہ لوگ بھی دین کی محنت سے اللہ تعالی کی رضا اور اپنی آخروی اخروی کامیابی چاہتے ہیں. وہ اپنی اخروی کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی اخروی کامیابی چاہتے ہیں. لیکن دنیا ہو یا دین ہو، ہر چیز پر محنت کرنے والے، اور او بھائی ایسا نہ کرو، دیکھو یہ کیمرے بالکل بند کرو، یہ کیمروں سے فوٹو کھینچنا اور موبائلوں سے فوٹو کھینچنا یہ تو ہماری مجلس کی نورانیت کو بالکل ختم کر دیتا ہے. حدیث ہے، صحیح حدیث، کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں جائے گا. اور اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ موبائل کی تصویر ہو یا دوسری تصویر ہو، سب ایک ہی حکم کے اندر ہیں. تو اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت مبارک، جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام آسمانی فرشتہ اتر کے آتا تھا، کتنا مبارک فرشتہ، سب فرشتوں کے سب سے بڑے فرشتے، وہ فرشتہ ایک تصویر گھر میں ہونے کی وجہ سے، ایک تصویر گھر کے دروازے پہ لٹکنے کی وجہ سے، وہ فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں آیا. اب ذرا سوچو تو صحیح، جب ان کے گھر پر قرآن لے کر، اللہ کے احکام لے کر فرشتے نے آنا بند کر دیا تصویر کے ہونے کی وجہ سے، پھر میری اور آپ کی اس مجلس میں کون سا فرشتہ آ جائے گا؟ تو اس کو تو بھائی بہت احتیاط کرنی چاہیے ہمارے مجمع کو، خاص طور سے تصویروں سے تو ساری نورانیت نکل جاتی ہے، تصویروں سے ساری نورانیت نکل جاتی ہے، اس واسطے اس کا احتیاط کریں. تو بات چل رہی تھی کہ ہر انسان وہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن دنیاوی کامیابی ہو یا آخروی کامیابی ہو، اس کے واسطے کچھ ضابطے ہوتے ہیں. بے ضابطہ کامیابی کا ملنا مشکل ہے. جو دنیا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مبغوض ہے، جو دنیا دین کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، جو دنیا دین کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، جب ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے واسطے ضابطے متعین کرتے ہیں، اس دنیا کو حاصل کرنے کے واسطے قانون متعین کرتے ہیں، تو پھر وہ دین جو جس دین پر اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی موقوف ہے، وہ دین بغیر ضابطے اور بغیر طریقے کے زندگیوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس واسطے جتنے بھی انبیاء آئے، اور قرآن شریف یہ سارے کے سارا، پورا کا پورا قرآن اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، وہ ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سنت جو ہے، سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت طریقے کو کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے سنت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، کہ آپ سے صادر ہوا ہر فعل وہ ایک ضابطہ، ایک طریقہ ہے. تو ہدایت کے پھیلنے کا سب سے پر امید ضابطہ، اور ہدایت کے پھیلنے کا سب سے پر امید طریقہ وہ دعوت اللہ ہے. اگر امت کے اندر سے دعوت نکل گئی، تو پھر اس دعوت کے نکل جانے کے بعد کوئی راستہ اور کوئی طریقہ اور اس دعوت کے نکل جانے کے بعد کوئی محنت ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے امت عمومی سطح پر نجات پا جائے. امت عمومی سطح پر وہ نجات بغیر دعوت کے پا ہی نہیں سکتی. یہ ساری دنیا جب سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا کہ ہر قوم کی حالت بیان کی. ہم نے فلا قوم کی جانب شعیب کو بھیجا, ہم نے فلا قوم کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, لیکن وہ قوم کب تک کامیابی پہ رہی اور اس قوم کا انجام کیا ہوا, یہ قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن نے کیا بیان کیا؟ قرآن نے یہ بیان کیا کہ ہر نبی اپنی قوم میں آئے, نبی آئے, دعوت آئی, دین آیا, نبی گئے, دعوت گئی, دین چلا گیا. چاہے وہ کیسی بھی مضبوط قوم ہو, چاہے وہ کیسی بھی اللہ والے ہوں, چاہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی کیسی بھی اعلی قسم کی مدد دیکھ لی ہو, کتنی بھی اعلی قسم کی اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھ لی ہو, مشاہدے کا دین جسے کہیں, کیسا دین, دیکھ کر ایمان لائے اور دیکھ کر ایمان کو مضبوط بنایا, مگر جب جب دعوت زندگیوں سے نکلے گی یقینی بات ہے چاہے کچھ بھی سطح ہو امت کی ارتداد لا محسوس طریقے سے امت کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا. ارتداد لا محسوس طریقے سے امت کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا. قرآن میں تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کا حال بیان کیا کہ بنی اسرائیل کون تھے. بنی اسرائیل وہ تھے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دین کو کھول کر اپنی مددوں کو کھول کر پیش کیا تھا. اپنی مددوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر کھول کے پیش کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرعون کو بنی اسرائیل کو متنبع کرنے کے واسطے, یہ بہت اہم بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جو ہوتی ہے اور اکثر بعثت انبیاء علیہ السلام کی وہ ایمان والوں کو بچانے کے لیے ہوتی ہے. بنی اسرائیل کی خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی بعثت وہ صرف فرعون کے واسطے نہیں تھی. فرعون کو تو دعوت ضمن میں پہنچ گئی لیکن اصل محنت کس پہ ہو رہی تھی؟ اصل محنت بنی اسرائیل پہ ہو رہی تھی. اسی واسطے بنی اسرائیل اصرار بھی کرتے رہتے تھے, اے موسیٰ تمہیں تو ہمارے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ ہمیں پریشانیوں سے نکالو, اے موسیٰ تمہیں تو ہمارے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ ہمیں فرعون سے نجات دلاؤ, پھر یہ ابھی تک نجات کیوں نہیں مل رہی, پھر نجات کیوں نہیں مل رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اچھی طرح کھول کر دکھایا. سارا کیا کھول کر دکھایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے عذاب دیا, پہلے ٹڈیوں کا عذاب, پھر بارش کا عذاب, پھر خون کا عذاب, پھر جوؤں کا عذاب, سارے عذاب. یہ ایمان والے میں اور غیر ایمان والوں میں فرق ہے. میں بیچ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, لیکن میں یہ ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں فرق ہے کہ جب بھی غیر ایمان والے پر اور جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہوگی, جب بھی ان پر عذاب آئے گا وہ اسباب کی طرف متوجہ ہوں گے, اور جب بھی ایمان والوں پر کوئی پریشانی آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی متنبہ فرمائیں گے تو وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. اللہ کے رسول نے ایمان والوں کی مثال گھوڑے سے دی ہے. کس سے دی؟ گھوڑے سے, کہ گھوڑے کو چراگاہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے پیر میں رسی باندھی جاتی ہے اور وہ چرتا رہتا ہے, چرتے چرتے آگے نکل جاتا ہے. جب وہ چرتے چرتے دور چلا جاتا ہے تو پیر پر جھٹکا لگتا ہے. یہ آج جھٹکے آ رہے ساری دنیا میں, مگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ہم اچھے سے اچھے اسباب اور اچھے سے اچھے آلات کی تلاش میں ہیں, اچھے سے اچھے اسباب اور اچھے سے اچھے اللہ تبارک و تعالی کا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں متنبہ کرنا چاہتے ہیں, حالات لا کر تاکہ دائمی عذاب سے نجات مل جائے. مگر آپ سارا مسلمان وہ کس فکر میں ہے؟ وہ سب اس فکر میں ہے کہ ہمارے پاس پوری دنیا پر مسلمانی طاقت ہو تاکہ امن آ جائے. امن حکومتوں سے نہیں آتا, امن تو اعمال سے آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میں تو غیروں کو تمہارا مددگار بنا دوں گا کیونکہ تمہارے نرم دل حکام دیا ہوں گا, اور اعمال برے ہوں گے تو دور خلافت اور دور مسلمہ میں بھی ایسے جابر مسلمان بادشاہ لے کے آؤں گا جو تمہیں قتل کریں گے. اگر اعمال برے ہوں گے مسلمان میں حکومتیں ہوں گی سب کچھ ہوگا, مگر کیا لے کے آؤں گا؟ ایسے لے کے آؤں گا کہ مسلم ہو کے بھی وہ تمہیں پریشان کریں گے. پہلی شرط جو ہے وہ اعمال کا درست ہونا. تو یہ جتنے دنیا کے اندر جھٹکے ہیں اور جتنے دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا, یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کہ اگر بندہ سمجھے اسے کہ وہ اللہ تعالیٰ, میں آپ کو مثال بتا رہا تھا کہ وہ مثال ایک گھوڑے کی مثال, گھوڑے کو چراگاہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے پیر میں رسی باندھ دی جاتی ہے, وہ چلتا رہتا ہے چرتا رہتا ہے, پھر جہاں رسی پوری ہوتی ہے وہاں جا کر جھٹکا لگتا ہے. ایک جھٹکا صرف کیا لگتا ہے؟ ایک جھٹکا, اور وہ ایک جھٹکا اسے دوبارہ اس کے کھوٹے پر لے آتا ہے. یہ کس کی مثال دی؟ اللہ کے رسول نے, اللہ کے رسول نے ایمان والوں کی مثال دی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی مثال جو ہے یہ مثال ہے. دنیا میں جھٹکے دیتے رہے, بنی اسرائیل بھی اپنے آپ بھائی سے بند کرو, ابھی بتایا تھا کتنی وعیدے بیان کی, پھر بھی ساتھی بیٹھے ہوئے نا ہمارے, آپ سب ہر وقت داعی ہو, آپ سب جس حال میں بھی ہو داعی ہو. تو اس واسطے کسی کو بھی اپنے قریب ایسی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھو تو فوراً ہاتھ سے پکڑ لیا کرو اسے, کیونکہ یہ بھی حکم ہے حدیث کا کہ جس کے اندر منکر کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو وہ فوراً منکر کو ہاتھ سے روک لے. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ بھی حدیث کا. تو بات چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک عذاب ڈالنا شروع کیا, ایک کے بعد, لیکن وہ فرعون کو ایک کے بعد ایک عذاب ڈالا, لیکن وہ اس سے متوجہ نہیں ہوا بلکہ اسباب کی طرف بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے واسطے وقف کر دیا. اور بنی اسرائیل سے دیکھ رہے تھے, مشاہدے کا انسان تھا, آنکھوں دیکھا دین کہ عذاب بھی دیکھ لیا اور غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا, آسمان سے من و سلوا اترتے ہوئے بھی دیکھ لیا, سب کچھ دیکھ لیا, لاٹھیوں سے سمندر کے اندر راستے بنتے ہوئے دیکھے. یہ سب دیکھ کر پھر کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے چند دن کے واسطے, کوئی لمبی مدت کے واسطے نہیں, سالوں کے واسطے نہیں, بلکہ چند دن کے واسطے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ہٹ کر عبادت میں لگ گئے. اور یہ چند دن لگنا بنی اسرائیل کے اندر سے دعوت ختم نہیں ہوئی تھی. بنی اسرائیل کے اندر سے دعوت عمومیت سے ختم ہو گئی تھی, بلکہ ایک طبقہ, ایک بھائی دعوت دے رہے تھے اور ایک بھائی نے عبادت. یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ ہوں جو اپنے آپ کو اس ساری چیزوں سے ہٹا کر وہ عبادت یا کسی بھی دنیاوی شعبے کے واسطے فارغ کر لیں, اور بعض لوگ ایسے ہوں جو دین کی محنت میں آپ کو تھکا دیں, جو دین کی میں صحابہ رضی اللہ مجمعین کی ترتیب نہیں ہے, بلکہ صحابہ کی ترتیب کیا ہے؟ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین سارے کے سارے وہ دو قسم کے تھے. وہ کس پر تھے؟ وہ دو قسم پر تھے, یا تو نصرت یا ہجرت, یہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی محنت کرنی, یا اپنے مقام پر رہ کر آنے والوں کی دینی مدد کرنی. نصرت کہتے ہیں دینی مقاصد کو پورا کرنے کو, کھانا کھلا دینا, پانی پلا دینا, اکرام ہے. مگر نصرت کسے کہتے ہیں؟ آنے والے کے مقصد کو دینی اعتبار سے پورا کر دینا. بنی اسرائیل کے اندر سے تیسری قسم آ گئی تھی. تو کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا وقفہ 40 دن کا ضائع نہیں کیا, دکان پہ بھی نہیں لگایا, تجارت پہ بھی نہیں لگایا, بلکہ کس میں لگا رہے؟ اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے گئے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے گئے. لیکن 40 دن دعوت چھوٹی, قاضی صاحب لکھتے ہیں 40 دن کی دعوت چھوٹی, 40 دن نبی اپنی قوم سے الگ ہوئے, 40 دن کے اندر
6 लाख बनी इसराइल जो ईमान पर थे उनमें से 5,88,000 कितने 5,88,000 बनी इसराइल अल्लाह की इबादत करते करते बछड़े की इबादत पर आ गए। अब जरा सोचो तो सही, नबी मौजूद और नबी भी कौन, मूसा अलैहिस्सलाम से 6 साल बड़े हैं हारून अलैहिस्सलाम। बड़ा भाई मेहनत कर रहा, बड़ा भाई फिर रहा चल रहा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए, मूसा अलैहिस्सलाम इबादत पर चले गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो कुछ बनी इसराइल के साथ हुआ वो इस उम्मत के साथ होते होकर रहेगा। जो कुछ किसके साथ हुआ, जो कुछ बनी इसराइल के साथ हुआ, जैसे तस्मे जूते के दो तस्मे बराबर होते हैं ऐसे मेरी कौम और बनी इसराइल बराबर है, जैसे जूते के दो तस्मे बराबर होते हैं। तो इस वास्ते इस उम्मत की उमूमी सतह पर जो निजात है वो सिर्फ और सिर्फ दावत के साथ है। और दावत भी कैसी दावत, क्योंकि मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब उम्मत इबादत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मामूर है, जब उम्मत इबादत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मामूर है तो फिर दावत में उम्मत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की कितनी मामूर होगी। क्यों, क्योंकि नबियों की बासत वो सिर्फ इबादत के वास्ते नहीं होती कि वो बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, इस वास्ते बैठक नहीं होती, या वो बैठ के वो उम्मत से अलग होकर रहे इस वास्ते नबी को नहीं भेजा जाता, बल्कि नबी को भेजा जाता है और साथ साथ उनसे कहा जाता है बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, अम्र का सिवा है, हुक्म मिला है, आप पहुंचाइए उन बातों को जो आपके ऊपर नाजिल की गई हैं। तो इस वास्ते सबसे पहली शर्त इस काम के वास्ते और सबसे पहली शर्त हिदायत के वास्ते, वो कारे नबूवत के वास्ते मिजाजे नबूवत का होना है। वो किसके वास्ते, तो बात समझ में भी आ रही है नहीं, कारे नबूवत के वास्ते यानी नबी वाले काम के वास्ते मिजाजे नबवी का होना ये सबसे पहली शर्त है, क्योंकि बगैर मिजाज नबूवत के वो उम्मत में हिदायत फैल ही नहीं सकती। मौलाना इलिया साहब का एक मलफूज है, मौलाना इलिया साहब फरमाया करते थे कि मसनून दुआओं ने कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं। इसी तरह हमारे हजरत फरमा रहे थे कि जिस तरह मसनून दुआओं ने कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं, इसी तरह मसनून तरीक़े मेहनत ने हिदायत के रास्ते देखे हुए हैं। कि नबी वाली मेहनत होगी तो सूरज का निकले और रोशनी ना हो ये मुमकिन है, लेकिन नबी वाली मेहनत हो और अल्लाह हिदायत आम न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। हजरत मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह यकीन के साथ फरमाया करते थे जिस जगह से मेरी जमात गुजर गई अल्लाह तबारक व ताला एक न एक दिन हर हाल के अंदर उस जगह पे हिदायत को आम करके रहेंगे। ये काम तो बड़ा ऊंचा काम है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि हमारे अंदर मिजाज नबूवत हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस काम में क्या मिजाज था, सबसे पहली चीज इस काम के अंदर और जो दाई की सबसे ज्यादा तरक्की का जरिया बनता है, वो उमूमी दावत है। अब अल्लाह हमें माफ फरमाए, हमारे अंदर से उमूमी दावत का शौक निकलता चला गया कि इंफिरादी दावत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के की पूरी जिंदगी में चंद इज्तमाआत मिलते हैं, वरना अक्सर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उमूमी दावत मिलती है। मौलाना इलिया साहब को मलफूज है मक्के की जिंदगी मकसूद है, मक्के की जिंदगी क्या है, मकसूद, और मदीने की जिंदगी वो मौजूद है, मदीने की जिंदगी क्या है,
مدینے کی زندگی موعود یعنی مقصود جس کا قصد کی جا رہا ہو, اور موعود جو جس کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعد.
www.dawatabligh.blogspot.com
مقصد اس کام میں جہد ہے, کیونکہ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ راحتوں سے تو کفر پھیلتا ہے اور مجاہدے سے اسلام پھیلتا ہے. راحتوں سے کیا پھیلتا ہے؟ راحتوں سے کفر پھیلتا ہے. آپ دیکھ لو جتنے بھی کفر کے پھیلنے کے اور جتنے بھی باطل کے پھیلنے کے ذرائع ہیں وہ سارے راحتوں کے ذرائع ہیں. باطل ہمیشہ اپنے مذہب کو وہ ہلکے سے ہلکا کر کر پیش کرے گا. اور کتنا ہلکا کر کے پیش کرے گا؟ یہاں تک کہہ دیا باطل کے بارے میں کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے تکالیف سے گھیرا ہوا ہے اور دوزخ کو اللہ تبارک و تعالی نے راحتوں سے گھیرا ہوا ہے. جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر کہہ رہے دوزخ کو, اے اللہ جنت کو دیکھ کر, ہاں دوزخ کو دیکھ کر کہہ رہے, اے اللہ آپ نے تو اسے ایسی چیزوں سے گھیر دیا کہ شاید کوئی آدمی بچے جو دوزخ میں نہ جاوے. اور جنت کو دیکھ کر کہہ رہے, اے اللہ آپ نے تو اسے ایسی چیزوں سے گھیر دیا شاید کوئی آدمی بچے جو شاید کوئی آدمی ہو دنیا میں جو جنت میں چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے, اور یہ پسندیدہ چیزوں سے, یہ ناپسند آنے, یہ پسند آنے والی چیزوں سے گھری ہوئی ہے. اس واسطے ہماری کام میں اصل چیز وہ مجاہدہ ہے, اور مجاہدہ یہ ہمارے حضرت بار بار کہتے ہیں کہ مجاہدہ وہ انسان کی صفت ہے. کوئی کیسا بھی اعلیٰ ہو وہ کبھی مجاہدہ نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال, اللہ کے راستے کا دیا ہوا مال بھی مجاہدہ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ مجاہدہ کون کرے گا؟ ہمارے آلات ہی مجاہدہ نہیں کرتے, بلکہ مجاہدہ وہ انسان اپنی صفت, انسان کی صفت ہے, وہ مجاہدہ کرتا ہے. اور داعی کے مجاہدے کا اثر وہ مدعو کے دل پر پڑتا ہے. داعی کے مجاہدے کا اثر وہ کس پہ پڑتا ہے؟ وہ مدعو کے دل پر پڑتا ہے. مولانا الیاس صاحب کو ملفوظ ہے کہ جب داعی کا مجاہدہ, یہ ایسے ہی نہیں پھیل جاتی ہدایت, حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب داعی کا مجاہدہ مطلوبہ سطح تک پہنچتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی عالم کے واسطے ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عالم کے واسطے کیا فرما دیتے ہیں؟ وہ ہدایت کے فیصلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دعوت میں تھکایا کرتے تھے کہ دیکھنے والے, یہاں تک فرمایا لعلک باخع الناس, نفس کہ آپ تو اپنے نفس کو ہلاک ہی کر دیں گے. کیسا تھکانا, کیسا لوگوں کے پیچھے پڑنا. قرآن کریم فرما رہا افا انت تکریہ الناس, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ, افا انت تکریہ الناس, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو کراہیت میں ڈال دیں گے؟ کیسا تکانا ہے؟ کیا فرما رہا قرآن؟ افا انت تکریہ, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھ رہے, اس کے آگے یہ آیت بیان کی, اس کے آگے لکھ رہے مولانا فرماتے ہیں اس کے آگے, افا انت تکریہ الناس, اللہ کا کہنا یہ کراہیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی تلوار لے کر نہیں تھی, یہ کراہیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ہاتھ میں ڈنڈا لے کر نہیں تھی, یہ کراہیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ایک ایک کے پاس دعوت کو لے کر جانا تھا. ایک ایک کے پاس کس کو لے کر جانا تھا؟ ایک ایک کے پاس دعوت کو لے کے, وہ کتنا بھی شقی ہو. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حیات الصحابہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول خود اس کے پاس دعوت کو لے کر نہ جائیں. ابو جہل, البدایہ والنہایہ کی روایت ہے, ملتی نہیں آسانی سے, یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے کہ ابو جہل مدینے کی, مکے کی اندھیری رات, سخت بارش ہو رہی مکے کی اندھیری رات, اور ابو جہل کے دروازے پر دستک ہوئی. کسے کہتے ہیں انصراء دعوت, کسے کہتے ہیں تڑپنا امت کے واسطے, کہ ابو جہل کے دروازے پر دستک ہوئی. ابو جہل نے اندر سے قصد کر لیا, ارادہ کر لیا, اور بعض جگہ ملتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہہ بھی دیا کہ آج آنے والے سائل کی ہر تمنا میں پوری کر دوں گا. کہ آنے والے کی ہر تمنا میں پوری. اٹھ کے دروازہ کھولا, سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. اے ابو جہل, وہ بارش کی رات, اندھیری رات, اے ابو جہل کلمہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اسے کہتے ہیں انفرادی دعوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موعود زندگی, وہ زندگی جس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ فوج در فوج, جماعتیں در جماعتیں, قبیلے در قبیلے, لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں, لوگ اسلام میں داخل ہو رہے, لوگ اسلام میں داخل ہو رہے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فتوحات کے باوجود بھی اور اسلام کے غالب آ جانے کے باوجود بھی انفرادی دعوت اور ایک ایک کے پاس خود چل کر جانے کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. ہجرت کرتے ہوئے وہ راستے اختیار کیا, جو راستہ خطرناک ڈاکو والا تھا. کیوں ڈاکو والا راستہ اختیار کیا؟ اس واسطے اختیار کیا تاکہ میں ان دونوں کو دعوت دوں, تاکہ مجھے کیا دوں, تاکہ میں یہ کام جو سب سے زیادہ کھلتا ہے وہ انفرادی دعوت سے کھلتا ہے. کیونکہ کام پر انشراح اسی وقت ہوتا ہے آدمی کو جب آدمی ایک ایک کو لے کر بیٹھتا ہے. جب کیا ہوتا ہے, جب آدمی کی عمر الیاس صاحب کے اوپر پورا کام جو کھلا وہ ان کی انفرادی دعوت سے کھلا, کہ ایک ایک کے پاس جانا, سڑک پہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا, ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر اسے مسجد کے اندر لے کر آنا. کیسی دعوت! حکم بن کیسان, ان کو الگ الگ سب نے دعوتیں دی, ہر ایک نے دعوت دی. پہلے جو پکڑ کے لائے انہوں نے دعوت دی, اچھی طرح سمجھایا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی. دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر تلوار نکال لی. یا رسول اللہ, آپ مجھے اجازت دیجئے میں اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچاؤں. میں اسے کہاں پہنچاؤں؟ میں اس کے ٹھکانے پر پہنچاؤں دوزخ میں, یہ اسلام لانے والا نہیں. اللہ کے رسول نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نگاہ پھیر لی, پھر دوبارہ دعوت دینی شروع کر دی. تھوڑی دیر دعوت دی, اس کے بعد حکم بن کیسان نے کلمہ پڑھ لیا, اور کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کے واسطے کیا ہو گئے, ہمیشہ کے واسطے جنتی ہو گئے. تو سب سے پہلی صفت ہمارے کام کے اندر اور جو اصل مقصد ہے, یہ اگر جتنا مجمع ہمارا بیٹھا ہوا ہے, اگر یہ مجمع بیٹھے بیٹھے اس بات کی نیت کر لے, اگر یہ مجمع بیٹھے بیٹھے اس بات کی نیت کر لے کہ مجھ میں سے ہر فرد آج کے دن کے اندر تقریباً اس مجمع میں سے کم 25 آدمیوں کو انفرادی دعوت دے گا, تو دیکھو اس مجمع کی کیفیت ہی بدل جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ پورا مجمع کی کیفیت. یہ اتنا بڑا مجمع, یہ تو پورے, کیونکہ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے کام میں جمع ہونا وہ صرف اور صرف عالم میں بکھرنے کی وجہ سے ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ عالم میں بکھرنے کی وجہ. جمع ہونا وہ جمود کے واسطے نہیں ہے, بلکہ جمع ہونا کس کے واسطے ہے؟ جمع ہونا وہ بکھرنے کے واسطے ہے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کا جتنا بھی جمع ہونا ملتا ہے سیرت میں, وہ سب جمع ہونا وہ بکھرنے کے واسطے ملتا ہے. وہ کس کے واسطے ملتا ہے؟ ایک اعلان ہوا کرتا تھا, الصلاۃ الجامعہ, سارے کے سارے جمع ہو گئے مسجد کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کو حکم دے دیا, آدھے اس طرف نکل جاؤ اور آدھے اس طرف نکل جاؤ. یہ مسجد نبوی کا معمول ہے. تو اس واسطے سب سے پہلی چیز وہ ایک ایک کے پاس اس دعوت کو لے کر جانا, کیونکہ جب ایک ایک کے پاس دعوت کو لے کے جاویں گے تو اس سے عمومی فضا دعوت کی بنے گی. اور یہی اصل سنت ہے ہمارا کام. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس کام کا اگر کوئی مقصد ہے, اس کام کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ احیاء سنت ہے. کیا مقصد ہے وہ؟ اس کام کا کوئی بھی مقصد ہے وہ احیاء سنت ہے, کہ اس کام کو جتنی سنت ہے احیاء کہتے ہیں, اس سنت کو جو سنت ختم ہو چکی ہے اس کو زندہ کرنا. اس کام کا مقصد احیاء سنت ہے. مولانا الیاس صاحب سے پوچھا گیا، حضرت آپ نے اتنا بڑا کام شروع کیا اور اتنا بلند آپ کا عزم کہ سارا عالم میرے کام کو لے گا، آخر اس چلے چار مہینے اس سب سے آپ کیا چیز چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں اس نقل و حرکت سے اور اس محنت سے میں اس نقل و حرکت سے اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امت کو چھوڑ کر گئے تھے، امت دوبارہ وہیں آ جائے. امت دوبارہ کہاں آ جائے؟ امت دوبارہ وہیں آ جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد والوں کی کامیابی یہ صرف اس میں ہے کہ وہ کریں جو پہلے کر کے جا چکے. یہ کیا کریں؟ یہ وہ کریں جو پہلے. بڑی عجیب بات کہی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بصیرت سے نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے علم سے نوازا تھا، اور بڑی عجیب بات فرما کے گئے. کیا فرمایا؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا، ملفوظ ہے مولانا علی میاں صاحب کا، کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام، جتنی بھی قوم ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، ان سب مذہبوں کی ترقی وہ آگے بڑھنے میں ہے. وہ کس میں ہے؟ وہ آگے بڑھنے میں ہے کہ یہ دنیاوی لائن سے آگے بڑھیں، یہ تجارت کی لائن سے آگے بڑھیں، یہ اپنے نئے نئے اسباب اختیار کریں، یہ نئے نئے ٹیکنالوجی استعمال کریں. اس میں کیا ہے ان لوگوں کی؟ اس میں ان لوگوں کی ترقی ہے. اور ایک واحد قوم مسلمان ہے، ایک واحد قوم مسلمان ہے جس کی سب سے بڑی کامیابی اور جس کی سب سے بڑی ترقی وہ پیچھے ہٹنے میں ہے. وہ کس میں ہے؟ وہ پیچھے ہٹنے میں ہے. یہ پیچھے ہٹتی رہے، ہٹتی رہے، ہٹتی رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جا ملے. یہ اس کی اصل منزل ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کی اصل منزل ہے. تو کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو چیزیں جس کے اوپر ہر تاجر، ہر کاشتکار، ہر دکاندار، ہر شعبہ، ہر آدمی اس کے اوپر لگا ہوا تھا، وہ دو چیزیں تھیں، ایک نصرت تھی، ایک ہجرت تھی، کہ اپنے مقام پر رہ کر اپنے مقام کا کام کرنا. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت اپنے صحابہ رضی اللہ اجمعین پر کی تھی، اور ایسی محنت کر کے انہیں ایسا تیار کر دیا تھا، ایسی محنت کی اور ان کو محنت کر کے ایسا تیار کر دیا کہ تیار کر کے فرمایا، ان اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ، میرے سارے کے سارے صحابہ وہ ستاروں کی طرح ہیں. وہ کیسے ہیں؟ ستاروں کی طرح ہیں. کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور جو میں عمل آپ کو پیش کر رہا یہ کوئی ایک صحابی کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ 100% صحابہ رضی اللہ اجمعین اس عمل میں لگے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو مسجد والا بنا کر گئے تھے. پوری امت کو کیا بنا کر گئے تھے؟ پوری امت کو مسجد والا، کہ ان کی کیسی بھی حالت ہو، ان کی کیسی بھی ضرورت ہو. اب تو ہم لوگ ابھی تک غور و فکر کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم اپنے دین کے مسائل وہ مسجد سے حل کریں. ابھی ہم کس بات پہ غور کر رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے دین کے مسائل مسجد سے حل کریں یا نہ کریں. صحابہ رضی اللہ اجمعین دنیاوی مسائل بھی مسجد سے ہی حل کیا کرتے تھے. کیا؟ دنیاوی مسائل. ایک کے اوپر قرض آ گیا تو آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، ایک کے اوپر غم آ گیا تو آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، ایک کو اپنے گھر والوں کی فکر کہ کیسے ہدایت میں آویں تو آ کر مسجد بیٹھ گئے، گھر میں فاقہ ہوا تو آ کر مسجد بیٹھ گئے، بھوک لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسجد آ رہے. بار بار کہاں آ رہے؟ اے عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، کچھ کھانے کو نہیں. پھر مسجد آئے، پھر نماز پڑھی، پھر دوبارہ گھر گئے. اے عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے. پھر مسجد آئے، پھر نماز پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے ذریعے کھانا بھجوا دیا. اور آ کر کیا کہہ رہے؟ اے عائشہ اگر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کہا، آ کر فرمایا، ہمیں آپ نے اپنا نہیں سمجھا، ہمیں تو غیر سمجھا، اس واسطے ہم سے نہیں کہا. اس پر فرمایا اللہ کے رسول نے، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر کیا ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے غیر سے مت مانگنا. کسے کہہ رہے اللہ کا غیر؟ اپنے سگے داماد کو اللہ کا غیر کہہ رہے، کہ اپنے سگے داماد کے سامنے بھی اپنے گھر کی پریشانی، اپنے گھر کی پریشانی ظاہر مت کرنا. اللہ کے رسول کے داماد حضرت عثمان، ان سے بھی کیا کہا؟ تو اس واسطے. لیکن جب یہ تعلق مسجد سے کٹا تو امت وہ غیروں کی محتاج ہو گئی. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے یہ، کہ جب امت نے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چھوڑ دیا، جب امت نے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے انہیں رسوا کر کے غیروں کی کوٹھیوں کے سامنے ڈال دیا. تو اللہ نے انہیں رسوا کر کے غیروں کی کوٹھی کے سامنے ڈال دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی نیت کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی فرد کے اوپر عالم کی دعوت کھولتے ہیں. بھائی بات سمجھیے میری اچھی طرح، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ افراد کے اوپر کیا کھولتے ہیں؟ عالم کی دعوت اللہ تعالیٰ افراد کے اوپر کھول دیتے ہیں. اور اس کے واسطے پرانا ہونا شرط نہیں ہے، بس اس کے واسطے صحیح نہج اور صحیح فکر کا لینا شرط ہے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ساری چیزوں سے کٹ کر کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر کہاں بیٹھ گئے؟ جب تک مجھے پتا نہیں چلنا، جب تک مجھے پتا نہیں چلنا کہ ہمیں نماز کے واسطے کیسے بلاؤں، میں کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، اپنے گھر والوں سے نہیں، کچھ نہیں کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پرانوں کے ہوتے ہوئے مولانا الیاس صاحب کو ملفوظ ہے کہ تم کام کرتے رہو اور کام میں لگے رہو، عجب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعد والوں سے وہ کام لے لے جو پچھلوں سے نہ لیا ہو. کیونکہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات مستغنی ہے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یہ کوئی نئے پرانے صحابی نہیں ہے، کوئی کبار صحابہ میں سے نہیں ہے، بلکہ نئے صحابی، بڑے صحابہ ان سے موجود. مگر کیا کی؟ فکر لے لی. فکر لی تو دعوت تامہ جو سارے عالم کی دعوت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر کھول دی؟ فرشتے نے آ کر اذان وہ عبداللہ ابن زید ابن ربی کو سنا دی. مگر فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ اپنی مسجد، میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بات یہ بار بار جو مسجد کو کہا جاتا ہے، مسجد سے صرف خروج مطلوب نہیں ہے. مسجد سے کیا مطلوب نہیں ہے؟ مسجد سے صرف خروج مطلوب نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے کا تعلق مسجد سے ہو جائے. کہ اس کے رات کو پیٹ میں درد ہو، یہ دکان پہ بعد میں جائے، ڈاکٹر کے پاس بعد میں جائے، پہلے اٹھ کے مسجد میں آ کے اللہ سے دو رکعت پڑھ کے دعا مانگے. یہ مزاج بنانا اصل ہے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کا 100% معاشرہ جو تبدیل ہوا وہ صرف اور صرف مسجد سے تبدیل ہوا. حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسجد سے علم نکل گیا. حوادث زمانے میں سے سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسجد سے علم نکل گیا. جب مسجد سے علم نکلا تو عمومیت سے علم نکلتا چلا گیا. عمومیت سے، اللہ نہ کرے، اسے مدارس کا انکار نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں ہمارے مدارس تو اسلام کے قلعے ہیں، مگر علم کو کسی بھی جگہ تک محدود نہیں کرنا، بلکہ وہ حلقے جو کس میں ہوا کرتے تھے، وہ حلقے جو مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتے تھے. ایک طرف قرآن کا حلقہ، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے لوگوں سے کیسا شور ہو رہا ہے مسجد کے اندر. لوگوں نے کہا امیر المومنین، یہ شور لوگوں کے قرآن کے سیکھنے سکھانے کا ہے. فرمایا طوبی لہؤلاء، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو کیا کر رہے ہیں، جو قرآن کا سیکھنا سکھانا کر رہے. اللہ کے رسول نکلے، پوچھا صحابہ سے کیا کر رہے، میں قرآن کا سیکھنے سکھانا کر رہے ہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے انہی حلقوں میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہی قرآن کے حلقے، یہی ایمان کے حلقے، یہی وہ حلقے ہیں جنہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ولذکر اللہ اکبر فرما رہے. کیسا بڑی بات ہے، میں بیٹھ کے اپنے بھائی سے بات کر رہا، میں گنہگار خطا کار، لیکن بات کس کی کر رہا ہے؟ ایمان کے حلقوں میں، مسجد میں لا کر ایک ایک کو، وہ کس سے بات کر رہا؟ وہ ایک آدمی سے بات کر رہا، اور اللہ تبارک و تعالی میرا تذکرہ وہ آسمان پر کر رہے. یہ ذکر اکبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اکبر ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عین محنت ہے جتنے بھی شعبے ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی بڑے شعبے ہیں، آپ دیکھو، آپ غور کرو. میں نے بھی ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، ان اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. جتنے بھی بڑے شعبے ہیں، قرات کا شعبہ بڑا شعبہ ہے، افتا کا شعبہ، مفتی بڑا شعبہ ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا حدیث کا شعبہ بڑا شعبہ ہے. ان سارے بڑے شعبوں کے جتنے ذمہ دار آپ حضرات کو ملیں گے،